الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم
میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے شب و روز بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں زندگی کے دن ختم اسلامی تاریخ کا جو سن چل رہا ہے سن 1437 آج اس اسلامی سال کا آخری دن ہے اگر تو چاند نظر آ گیا تو کل سے محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا اور 1438 شروع ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ مجھے کوئی نجات کا گر بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے نجات آسان ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی نصیب ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ان کو ارشاد فرمائی وہ در حقیقت ارشاد تو ان کو فرمائی لیکن پس پردہ پوری امت کو ایک نجات کا گر سکھا دیا کہ امت کا جو بھی فرد اس نسخے کو اپنائے گا نجات پا جائے گا آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو یہی سب سے بڑی فتنے کی جڑ ہے زبان کو انسان قابو میں رکھے پہلے تولے پھر بولے اچھی بات بولے میٹھی بات بولے سچی بات بولے صاف ستھری زبان ہو فرمایا کہ امسک علیک لسانک اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو جچی تلی بات کرو خیر کی بات کرو اچھی بات کرو نیک بات کرو سچی بات کرو صاف ستھری رکھو اپنی زبان وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو فتنوں کے دور میں فتنے کا حصہ بننے کے بجائے اپنے گھر کا ٹاٹ بن جاؤ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو کہ تم ضرورت کے تحت باہر نکلو اور ضرورت پوری ہوتے ہی فوراً اپنے گھر کے اندر آ جاؤ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِئَتِكَ اپنی گناہوں اور برائیوں پر کوتاہیوں پر روتے رہو یہ تین چیزیں آپ نے ارشاد فرما دی اور نجات کا راستہ بتا دیا کہ اگر نجات آسانی سے چاہتے ہو زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر کا ٹانٹ بن جاؤ فتنوں کے دور میں فتنہ کا حصہ بننے کے بجائے اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِئَتِكَ اپنے گناہوں پر خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہاتے رہو ان تین چیزوں کو اپناؤ گے نجات پا جاؤ گے ہمیں تو ان صحابہ سے زیادہ نجات کی فکر ہونی چاہیے ان میں سے تو ہمیں تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہماری کشتی ڈوب نہ جائے اس کشتی کو پار لگانے کی فکر ہمیں ان حضرات کی طرح ہونی چاہیے کہ جو سبق دے گئے کہ دنیا تو ایک عارضی چیز ہے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مبارک کندھے پر ہاتھ رکھا کتنے مبارک لمحات ہوں گے کہ حضور کا مبارک ہاتھ ان کے کندھے پر بڑے شفقت بھرے انداز میں محبت بھرے انداز میں پیار بھرے انداز میں بڑی اپنائیت کے ساتھ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل دنیا میں ایسے جیو جیسے کوئی پردیسی جیتا ہے یا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہگیر ہوتا ہے پردیسی جب کسی پردیس میں جا کر بسیرا کرتا ہے تو وہاں وہ سارا اس کا ٹھکانہ عارضی ہوتا ہے ہر چیز اس کی عارضی ہوتی ہے وقتی ہوتی ہے ضرورت کے تحت ہوتی ہے نہ وہاں وہ محلات تیار کرتا ہے نہ عالیشان کار کوٹیاں تیار کرتا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ میں چند دن کا مسافر ہوں وقتی طور پر وہاں اس کو ٹھکانہ چاہیے عارضی گزر بسر کے سامان چاہیے جیسے تیسے وہاں اپنا وقت پورا کر کے واپس اپنے دیش کی طرف پلٹتا ہے یا اسی طرح راستے کا چلتا ہوا مسافر جب وہ راستہ طے کر کے کسی منزل کی طرف جاتا ہے تو راستے میں اگر کوئی حسین و جمیل مناظر آئیں، اچھی وادیاں آئیں، تو وہاں پر وہ ڈیرے نہیں جماتا، پڑاؤ نہیں ڈالتا، اسے معلوم ہے کہ میری منزل ابھی دور ہے۔ تو یہ دنیا بھی آخرت کا جو ہمارا ایک مقصودی منزل ہے اس کا ایک راستہ ہے، اس راستے کو عبور کر کے ہم آخرت کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ رات دن کی تیزی، صبح و شام کا آنا اور جانا، یہی ہمارا سفر ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان ادھیڑ ہو رہے ہیں، ادھیڑ بوڑھے ہو رہے ہیں، بوڑھے دنیا سے جا رہے ہیں، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہے ہیں، زندگی کے دن ختم۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آج اسلامی سال کا اختتام ہے اور ڈوبنے والا سورج ممکن ہے کہ جب نکلے تو وہ 1437 کے بجائے 1438 کا ہو۔ کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی۔ روزانہ جانے والا سورج انسانیت کو سبق دے کر جاتا ہے کہ میں بھی صبح بڑی شان بان کے ساتھ طلوع ہوا تھا، بڑی چمک دمک کے ساتھ سینہ تان کر دنیا کے اوپر آیا تھا، لیکن پھر وقت آیا کہ زوال ہوا اور میں ڈھلنے لگا، ڈھلتے ڈھلتے وہی سورج جو دن کے وقت میں آگ کے شعلے برساتا ہے، شام کے وقت ایسا مان پڑ جاتا ہے کہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ انسان آرام سے نظر جما کے اس کے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ وہی سورج ہے، لیکن اب یہ زوال پذیر ہے، اس لحاظ سے جاتے جاتے سبق دے کر جاتا ہے۔ کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی۔ ہمارا سورج بھی طلوع ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ غروب کی طرف رواں دواں ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے، اور خاندانوں میں، دوست احباب میں، عزیز اور اقارب میں، محلے والوں میں آئے وقت انسان سنتا ہے کہ فلانا چلا گیا، فلانا چلا گیا، فلانا چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا، ایک وقت آئے گا لوگوں کے کان سنیں گے کہ عمر بھی چلا گیا، اور وہ وقت بھی آ کر بیت گیا، کہ آپ کی شہادت کی خبریں بھی مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں گونج چکی، کہ آپ پر بھی وار ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم اور آپ بھی ایک عارضی مدت تک کے لیے یہاں پر مقیم ہیں۔ یہ گھر بار، یہ کارخانے، کوٹھیاں، گاڑیاں، یہ اہل و عیال، خاندان، کنبہ سارا پیچھے رہ جاتا ہے، جس کی باری آتی ہے خاموشی کے ساتھ تنے تنہا وہ چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ اے سرائے دہر مسافروں، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں۔ اگر ہم اپنے محلے پر، اپنے علاقے پر، اپنے شہر پر نظر دوڑائیں اور آج سے 5 سال 10 سال 15 سال 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں اور ہم ماضی کے اندر چشم تصور سے دیکھیں تو ان مکانات کے اندر دوسرے لوگ آباد دکھائی دیں گے۔ آج کی جوان نسل بچپنے کی حالت میں دکھائی دے گی، بہت سے تو بچے معدوم دکھائی دیں گے۔ 20 25 30 اور 40 50 سال پہلے چلے جائیں تو ان آبادیوں کے اندر بسنے والے لوگ وہ کوئی اور تھے، ہمارے آبا اور اجداد تھے، باپ دادا تھے، جو اس وقت دنیا سے گزر چکے۔ آج ہماری باری ہے، کل کو جب مستقبل کے اندر زمانہ آئے گا ہم بھی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہوں گے، اور ہماری آل اولاد وہ ہماری طرح ہماری جگہیں لے لے گی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنے بھی مکان نظر آ رہے ہیں، اے سرائے دہر مسافروں، بخدا یہ کسی کا مکان نہیں۔ جو تھے مقیم کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ کتنے ہی مکانات تبدیل ہوتے ہیں، بکتے ہیں، مالکان بڑی محبت سے، بڑی محنت سے پورے پورے دن کھڑے ہو کے اپنی نگرانی میں تیار کراتے ہیں، بنیاد سے لے کر چھت تک پورا مکان تیار ہوا، بڑی خوشیاں منتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ سالوں کے بعد دیکھو تو اس میں دوسرا مالک، اس کے بعد دیکھو تو تیسرا مالک، پھر کچھ مدت کے بعد کوئی کرایہ دار، کبھی ایک کرایہ دار، کبھی دوسرا۔ مکان اسی شان بان کے ساتھ دکھائی دیتا ہے لیکن مکین تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی۔ یہاں تو جیتے ہی جی چیز پرائی ہو جاتی ہے. گاڑی انسان خریدتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, میری گاڑی میری کار, بڑی محبت سے خریدتا ہے. چند سال کے بعد وہی گاڑی اپنے ہاتھوں بیچ دیتا ہے, اپنی چیز جس کو سمجھ رہا تھا اپنے ہی ہاتھوں پرائی کر بیٹھتا ہے. بڑی محبت سے مکان تیار کرتا ہے, چند سال کے بعد اپنے ہی ہاتھوں اس کو سودا کرتا ہے, اپنے ہاتھوں اس کو فروخت کرتا ہے. دنیا بڑی عارضی چیز ہے, فانی چیز ہے. یہاں جو بھی آیا جمنے کے لیے نہیں آیا, ٹکنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ تو ایک راہ گزر ہے, ایک راستہ ہے آخرت کی منزل کی طرف. یہاں سے مسافر گزرتے ہیں اور سبق دے جاتے ہیں کہ ہم تو گزر گئے, تم بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہو. قبرستان میں جب انسان جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام ہم کو سکھایا, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو, اور پھر انتم سلفنا, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبروں والے والوں تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہوں, اللہ تمہاری بھی ہماری بھی مغفرت فرمائے. اور پھر آگے ہمیں سبق سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم ہم سے پہلے آگے چلے گئے, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, تمہارے نشانات قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں آ رہے ہیں. تو بظاہر یہ سلام ہے, مردوں کے لیے رحمت کی دعا ہے, مغفرت کی دعا ہے, لیکن جینے والوں کو حضور نے اس سلام کے اندر سبق بھی سکھا دیا کہ اپنی موت کو بھی یاد کرو کہ تم یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے, تمہیں بھی ایک دن انہی کی طرح سپرد خاک کر دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد تم بھی اسی طرح آخرت کے ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جس طرح یہ ابھی آخرت کے لوگوں میں شامل ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتا دیا کہ زبان اپنی ہمیشہ قابو میں رکھو, اپنے گھر کا ٹاٹ بن کر رہو, اور خاص کر اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہو, نجات تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا, اے ابو ذر, کیا دو باتیں تم کو بتاؤں جو کمر پر بڑی ہلکی پھلکی اور آسان ہیں لیکن میزان کے اندر یعنی نامہ اعمال کو بھاری بھرکم اور وزندار کرنے کے لیے بڑی وزنی ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. خود آپ نے پیشکش کی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنی امت کو سبق سکھایا, ایک بھاری بھرکم عمل سکھایا. فرمایا کہ دو باتیں تم کو سکھاتا ہوں جو کمر پر بڑی آسان ہے, مطلب یہ کہ انسان اگر ان کو اپنانا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشقت نہیں, اور دوسرے نمبر پر جب ان کے تولنے کا وقت آئے گا, ان کو میزان میں رکھا جائے گا, تو وہ دو چیزیں بڑی بھاری بھرکم وزندار ہوں گی. جب حضرت ابو ذر نے فرمایا ضرور بتائیے یا رسول اللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طول الصمت وحسن الخلق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, لیکن اسی ایک چھوٹے سے ارشاد کے اندر پوری نجات پیوست ہوتی تھی, پوری نجات پوشیدہ ہوتی تھی کہ اگر انسان اس کو اپنا لے نجات پا جانے کے کافی ہے. فرمایا طول الصمت, زیادہ تر خاموش رہنا, وہی مطلب یہ ہے کہ زبان کو اپنے بے جا چیزوں میں لا یعنی فضول غیبت چغلی میں اور التو فالتو لا یعنی استعمال کرنے کے بجائے کسی کی تحقیر طنز طانے اور نکتہ چینی التو فالتو لا یعنی بحث مباحثے کے بجائے, فرمایا طول الصمت, زیادہ تر خاموش رہنا, وحسن الخلق, اور اچھے اخلاق کا اپنانا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان دو چیزوں کو انسان اپنا لے, اپنانا بڑا آسان, لیکن ترازو کے اندر جب وزن کیا جائے گا ان دونوں نیکیوں کا, بڑی بھاری بھرکم ہوں گی. اس نے اخلاق تو خاص کر بہت ہی زیادہ آپ نے اس کی تعلیم دی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی میرے نزدیک اور میرے قریب بیٹھے گا وہ شخص کہ جو حسن اخلاق کا مالک ہوگا. تو یہ چیز اپنانے کی ہے, نہ یہ کہ انسان سنے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے. بہترین کامیابی یہ ہے کہ انسان جو چیز سنتا جائے اس کو اپناتا جائے, اور ہم اور آپ نجات کے گر سیکھ لیں, نجات کے ذریعے طریقے سیکھ لیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بہترین بہترین اعمال سکھا گئے, اور ایسے ایسے اعمال سکھا گئے کہ جو کرنے کے لحاظ سے بہت آسان, بہت مختصر, لیکن اللہ کے ہاں قدر و منزلت کے لحاظ سے بڑے بھاری بھرکم, بڑے محبوب, بڑے پسندیدہ. بخاری شریف کی جو کتاب ختم ہوتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے آخری حدیث اپنی کتاب کے اندر منتخب کی, بڑی پیاری حدیث ہے. سال کا جب اختتام ہوتا ہے مدارس اسلامیہ کے اندر جہاں بخاری شریف کی ختم ہوتے ہیں, تو ہر بخاری کا اختتام اسی مبارک حدیث پر ہوتا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان حبیبتانی علی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلیمے ہیں، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں اور میزان کے اندر بہت بھاری بھرکم ہے. ترازو میں جب یہ دو کلمے رکھے جائیں گے تو بہت بھاری بھرکم وزندار ہوں گے، اور وہ دو ہلکے پھلکے محبوب بھاری بھرکم آخرت کے لحاظ سے دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کو انسان پڑھتا رہے، اپنے آخرت کے ترازو کو بھاری بھرکم بنا کر جھکاتا رہے. آخرت میں تو نجات اسی کو ملے گی جس کے نیکیوں والا پلڑا بدی کے پلڑے سے بھاری ہو، بھلے ایک نیکی کے تناسب سے بھاری ہو. 50% گناہ 50% نیکیاں، لیکن اگر ایک نیکی بڑھ گئی نجات ہو جائے گی. اللہ تعالی نے جو نجات کا مدار رکھا، القارعت ما القارعت وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ قیامت کا منظر اللہ پاک نے کھینچا ہے کہ کھڑکھڑانے والی، وہ تہلکہ مچانے والی، وہ ہنگامہ برپا کرنے والی، وہ دھماکہ، وہ شور، جب قیامت آئے گی کائنات میں تہلکہ مچ جائے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ایسے بکھر پڑیں گے جس طرح پروانے بکھرتے ہیں. بارش کے اندر برسات جب ہوتی ہے تو برسات کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو پروانے نکل کر آتے ہیں، کلل بلل ہر طرف بکھر جاتے ہیں. تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ پروانوں کی طرح سے بکھر پڑیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، مضبوط مضبوط اونچے اونچے فلک شگاف پہاڑ، مضبوط پہاڑ بھی قیامت کی اس دہل سے ایسے ریزہ ریزہ ہوں گے، ایسے ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتے پھریں گے جس طرح دھنی ہوئی روئی. ریت کے ذرات یا دھنی ہوئی روئی کے ذرات فضا میں جس طرح بکھر جاتے ہیں، تو یہ تکون الجبال کالعہن المنفوش. اس قیامت کی ہولناکی کے بعد جو حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا، اس کے نجات کا نتیجہ اللہ پاک نے پہلے سے بیان فرما دیا. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کسی کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ، وہ بڑی پسندیدہ خوش و خرم والی زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُ، جس کا ترازو ہلکا رہا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا، گناہوں کا پلڑا بھاری رہا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کس ٹھکانے کا نام ہے؟ نارٌ حامیہ، آگ کے دہکتے ہوئے انگارے اور شعلوں کا نام ہے. تو وہاں جو اللہ پاک نے نجات رکھی ہے، نیکیوں کے اندر ایک نیکی بھی جب بڑھ جائے گی نجات مل جائے گی. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہلکے پھلکے زبان کے لحاظ سے اور محبوب رحمان کی ذات کے لحاظ سے، بھاری بھرکم ترازو کے لحاظ سے پیارے کلیمے اللہ پاک نے عطا فرما دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اور ان کا پڑھنا کتنا پیارا، کتنا محبوب، کہ پڑھنے والا اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے وزن کو بڑھانا چاہیں، ترازو کو بھاری کرنا چاہیں، تو چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا یعنی فضول گفتگو سے زبان کو لگام دے دی جائے. طول الصمت، فرمایا کہ دو چیزیں جو اپنانے کے اندر بہت آسان لیکن ترازو کے اندر بہت بھاری، تو ان میں سے پہلی چیز طول الصمت، زیادہ تر خاموش رہنے کی عادت ڈالنا، حسن الخلق اور اچھے اخلاق کا اپنانا. تو لا یعنی چیزوں سے انسان گونگا بن جائے، اور ناجائز اور حرام چیزوں کے لیے انسان اندھا بن جائے کہ نگاہ کہیں ناجائز چیز پر نہ اٹھے، اور غلط اور حرام چیزوں کے سننے کے لیے انسان بہرا بن جائے. اپنے وجود پر قابو پا لے تو یہی وجود پھر آخرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چیزیں سکھائیں، ان چیزوں کو ورد زبان بنا لے. زبان کو گناہوں سے بچا کر رات دن صبح و شام اس زبان کے اوپر اللہ ہی کے ترانے ہوں، اللہ ہی کا ورد ہو، اللہ ہی کی باتیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو. ایک صحابی کو آپ نے نصیحت فرمائی تھی، جب انہوں نے نصیحت مانگی کہا کہ تمہاری زبان مسلسل ذکر اللہ سے تر بتر رہے. انسان جب منہ چلاتا ہے، زبان کو حرکت دیتا ہے، تو خود بخود لعاب بنتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت جب انسان کثرت سے کرتا ہے تو لعاب زیادہ بنتا ہے. زبان کی حرکت اتنی زیادہ ہو ذکر اللہ کے ذریعے کہ ہمارا لعاب دہن جو بن رہا ہو وہ ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے بن رہا ہو. فرمایا کہ لا یزال لسانک ربا، کہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر کی وجہ سے تر بتر رہے، بھیگی رہے، گیلی رہے. تو یہ انسان جو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کی یاد میں لگانے والا ہو، ذکر اللہ اپنا ورد زبان بنانے والا ہو، یہ اپنے ترازو کو، نیکیوں کے پلڑے کو بہت تیزی کے ساتھ بھاری بھرکم کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو سب سے زیادہ اچھے اعمال والا ہوگا، الا یہ کہ اگر کوئی اور شخص بھی یہ عمل اپنائے گا تو وہ بھی اچھے اعمال لے کر آئے گا، لیکن ایک تسبیح فجر کے بعد اگر سبحان اللہ و بحمدی کی پڑھ لی تو یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اچھے اعمال اپنے ساتھ لے کر آنے والا ہوگا. تو یہ چیز انسان اپنا لے، زندگی کے یہ موڑ آتے ہیں، زندگی میں یہ نشیب و فراز آتے ہیں، کسی نہ کسی موڑ سے انسان سبق سیکھے، آخرت کی فکر میں لگ جائے، تیاری میں لگ جائے. آج کل تو وقت ایسا چل رہا ہے کہ موت بڑی اچانک آتی ہے، جوان، ادھیڑ، بوڑھے، مرد، عورت، ہر طرف جس کی سنو فلاں 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 فلاں، ہر طرح کا انسان دنیا سے جا رہا ہے، اور یہ شب و روز بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں جو ہماری زندگی سے تعبیر ہیں. تو ان شب و روز کو، ان لمحات کو اللہ کی یاد میں گزارنا اور پھر اللہ کی محبت کو سمیٹنا. حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، زمین پر سر رکھتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے گاتا ہے، اللہ کی کبریائی اور بلندی شان بیان کرتا ہے، زمین کا وہ خطہ تحت السرا تک، زمین کی جو سب سے نچلی سطح ہے وہاں تک دوسرے خطوں پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے. زمین تو بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن زمینوں میں بھی خوش نصیب زمین ہے وہ کہ جس پہ بندہ مومن کی پیشانی ٹیک دی جاتی ہے. تو بندہ سجدہ کرتا ہے زمین کے اوپر اور زمین اپنی گہرائیوں سمیت رشک کرتی ہے، فخر کرتی ہے دوسرے حصوں پر کہ مجھ پر اس وقت اللہ کا بندہ سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے. یہ موقع ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس وقت جس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. بندے نے آپ کو مٹایا، اپنے آپ کو جھکایا، جھکاتے جھکاتے اپنی پیشانی کو، اپنے سر کو اللہ کے سامنے زمین پر رگڑ دیا، تو بندے نے مٹانے کی انتہا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر عروج عطا فرماتے ہیں کہ اپنے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب فرما لیتے ہیں. ماں کی آغوش میں بچہ جب سر رکھتا ہے کتنا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور اوپر سے اگر ماں اپنا شفقت بھرا، محبت بھرا، پیار بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرے تو اور زیادہ مزیدار نیند آتی ہے، سکون اور قرار، دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت ماں کی آغوش سے کروڑوں درجے بڑھ کر ہے، اربوں کھربوں درجے بڑھ کر ہے. بندہ بھی جب اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہوتا ہے، یہ اللہ نے انسان بنایا اور انسان کے وجود میں سر سب سے بلند عطا فرمایا، اسی سر میں اللہ پاک نے عقل رکھی، دماغ رکھا، آنکھیں رکھی، کان رکھے، ناک اور زبان رکھی. یہی وہ زبان ہے جس سے ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں. بڑی بڑی نعمتوں کا مرکز اللہ پاک نے اس چھوٹے سے سر کو بنایا. عقل عطا فرمائی جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک و خالق مانتے ہیں. دین اسلام کے سارے عقائد ہمارے اس خزانے کے اندر موجود ہیں، ہمارے تمام عقائد عقل کے اندر موجود ہیں. دل سے تصدیق کرتے ہیں، عقل کے اندر اس کو راسخ کرتے ہیں، آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے مشاہدے کرتے ہیں، کانوں سے اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کا کلام اور پیغام سنتے ہیں، اور زبان سے ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نیکیوں کے انبار ہم اس زبان کے اوپر لگا سکتے ہیں. تو یہ پورا وجود جو ہمارے اس جسم کا، پورے وجود کا جو مرکز ہے، اللہ پاک نے سر کو بنایا. بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کرتے 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 پہلے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، پھر ہوتے ہوتے اپنے اس پورے نعمت کے خزانے کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ یہ پورے وجود اور وجود کا مرکزی کردار جس میں ساری نعمتیں موجود ہیں، دیکھنا بھی، قوت بصارت، سماعت، قوت گویائی، اور یہ عقل و خرد، یہ سوچ و بچار، یہ ساری کی ساری نعمتیں جو آپ نے عطا فرمائی، قوت شامہ، یہ ساری نعمتیں جو آپ نے عطا فرمائی، یا اللہ یہ آپ کے سامنے قربان ہے. بندہ زمین پر رکھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جو بندگی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بندے کے لیے وہی بنایا جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اس سجدے کی کثرت، یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے. حضرت ربیعہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت فرمایا کرتے تھے, تو ایک دن آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو, بولو کیا چاہیے. لمحے بھر کے لیے سوچ کر آخرت کی نیکی مانگی, آخرت کی کامیابی مانگی. کہا گیا رسول اللہ دنیا میں تو اللہ پاک نے آپ کا ساتھ دے دیا, آپ کا صحابی اور آپ کا ساتھی بنا دیا, آخرت میں بھی آپ کو برابر آپ کا پڑوس چاہیے, آپ کا جوار چاہیے. بس دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب فرما دے. فرمایا کہ بس ٹھیک ہے, تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرنا, تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے دیں گے, لیکن دنیا کے اندر تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے تم میری معاونت کرنا, نیکی میں لگے رہنا, تو انشاءاللہ آخرت میں بھی تم کو میرا ساتھ مل جائے گا. سجدہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے جب اللہ کے سامنے مخلصانہ انداز میں بندہ نماز پڑھتے ہوئے سر بسجود ہوتا ہے تو پوری زمین کی تہ تک وہ زمین رشک کرتی ہے اور اپنے اوپر فخر کرتی ہے, حتیٰ کہ بندہ مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے رخصت ہوتا ہے تو روئے زمین کے وہ خطے روتے ہیں کہ ہم پر عبادت کرنے والا ہم سے جدا ہو گیا. آسمان کے دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے اعمال نیک اوپر جایا کرتے تھے, جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا وہ اس کی جدائی میں روتے ہیں. یہ بندہ اپنی حیثیت نہیں پہچان پاتا کہ میری حیثیت اللہ کی یہاں کتنی ہے, لیکن نیک عمل کر کے وہ اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ زمین اور آسمان اس کی جدائی میں روتے ہیں. اور جب فرعون کو اللہ پاک نے غرق کیا, فرمایا کہ فما بکت علیہم السماء والارض, ایسے نا فرمان تھے, ایسے باغی اور سرکش تھے, نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. اور وہی بندہ اللہ کی مان کر چلنے والا ہو, رات دن اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھنے والا ہو, اللہ کو منانے والا ہو, تو اللہ تعالیٰ ایسی محبوبیت عطا فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان بھی اس کی جدائی کے اندر آنسو بہاتے ہیں. تو یہ محبوب بننے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان زندگی کے لمحات کو قیمتی جانے اور اپنے بچپن سے لے کر جوانی, جوانی سے ادھیڑ, ادھیڑ سے بڑھاپا, جس موڑ پہ بھی انسان کے دل پہ جھٹکا لگ جائے, چوٹ لگ جائے, انسان سدھر جائے, سمجھ جائے, اللہ کی محبت کو دل میں بسا لے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے دل میں چھپی ہوئی محبت بہت پسند ہے. بندوں کے اندر اگر کسی بندے کی محبت انسان کو معلوم ہو کہ یہ بندہ مجھ سے بڑی چھپی محبت کرتا ہے, تو خود بخود انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کی محبت بڑی پسند ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائے, اللہ تعالیٰ پر مر مٹنے والا ہو, اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والا, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا, اپنے ظاہر کو بھی باطن کو بھی اللہ کی پسند کے مطابق ڈھالنے والا, اس بندے سے بھی اللہ تعالیٰ بڑی گہری محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں. انسانوں میں جب چھپی ہوئی محبت کا راز فاش ہوتا ہے تو انسان کو بے ساختہ محبت ہوتی ہے. ہارون الرشید کی ایک لونڈی تھی, خالصہ اس کا نام تھا, بظاہر رنگ روپ کی سانولی تھی, لیکن ہارون الرشید اس پر بڑا فدا تھا. حالانکہ ایک سے ایک حسین کنیزیں موجود تھیں, لیکن تمام کنیزوں کے اندر وہ سانولی سلونی لونڈی اس کو زیادہ ہر دل عزیز تھی, اور ہارون ہر طرح سے اس پہ جان نچھاور کرتا تھا. ایک موقع آیا, ہارون نے اعلان کیا, خوشی کا کوئی موقع ہوگا جس طرح بادشاہ کسی خوشی کے موقع پر آ کر اعلان کر دیتے تھے, تو کسی خوشی کے موقع پر ہارون نے اعلان کیا کہ آج جس کو جو چیز چاہیے اس پر ہاتھ رکھے اس کو وہی ملے گی. شاہی دربار میں ایک ہلچل مچ گئی, خزانے کے دروازے کھلے تھے اور لوگوں کو اپنی اپنی پسند کی چیز حاصل کرنے کا بادشاہ کی طرف سے موقع دیا گیا کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی. بھگدڑ مچ گئی, ہلچل مچ گئی, ہر ایک اپنی پسند کی چیز کی طرف دوڑ رہا ہے, ایک ہلچل مچی ہوئی, اپنی اپنی مطلوب چیزیں حاصل کر رہے ہیں. یہ خالصہ جو سانولے رنگ کی ایک لونڈی تھی, یہ چپ چاپ کھڑی ہوئی ہے. ہارون نے کہا کہ خالصہ تو کیوں نہیں لپکتی کسی چیز کی طرف؟ کہا کہ حضور اگر مجھے بھی اجازت ہو تو میں بھی اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھوں, شرط یہ کہ وہ مجھ کو ملے گی. کہا کہ ضرور ملے گی, آج کے دن تو جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کو ملے گا. اجازت طلب کر کے وعدہ لے کر آگے بڑھی اور ہارون الرشید کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا, کہا کہ مجھے تو آپ چاہیے. ہارون نے کہا کہ تم سب مال کے لالچی ہو, مال کے پیچھے لپک رہے ہو, اور یہ میری لونڈی, میں اس کی اسی دل کی گہری محبت کی وجہ سے اس کی قدر کرتا ہوں کہ اس نے آج خزانے کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود اور ہر نعمت کو پا لینے کی اس کے پیشکش کے باوجود اس کو دنیا کا کوئی خزانہ نہیں چاہیے, کوئی نعمت نہیں چاہیے, کوئی ہیرے جواہرات, کوئی سونا چاندی, کچھ نہیں چاہیے. اس نے بڑھ کر اگر لیا تو مجھ کو لیا. کہا کہ بادشاہ سلامت جب مجھ کو مل گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا. تو بندوں کے دل میں جب بندے کو چھپی ہوئی محبت کا اندازہ ہوتا ہے تو قدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے قدردان ہیں. جب بندہ دل کی گہرائی سے اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے, اللہ سے تعلق جوڑنا شروع کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا شروع ہوتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے کہ میرا یہ بندہ, میرا محبوب بندہ کیسے بلک بلک کر روتا ہے, کیسے مچل مچل کے روتا ہے, کیسے فریاد کرتا ہے. تو یہی محبوبیت, اسی میں نجات ہے کہ بندہ دنیا میں ایسے اعمال کر جائے, ایسی انداز اپنا لے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا پیار مل جائے, محبت مل جائے, اللہ تعالیٰ کی اپنائیت اور قرب مل جائے. اسی قرب کے ذریعے سے تو پھر آخرت میں نجات ہوگی. بندہ جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جب بندہ میرا دوست بن جاتا ہے, میرا ولی بن جاتا ہے, میرا قریبی ہو جاتا ہے, پھر اس پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں زندگی میں بھی خوف سے بے خوف کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو حزن سے بچائیں گے, غم سے بچائیں گے, آخرت کے رونے سے بچائیں گے. تو اس زندگی کے شب و روز اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عطا فرمائے ہیں قیمتی بنانے کے لیے, اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے کہ ہم عبادات کے ذریعے, طاعات کے ذریعے, اپنے معاملات, اخلاقیات, معاشرت, یہ جو دین اسلام کے پانچ شعبے ہیں, ان پانچوں شعبے میں ہم صاف ستھرے داخل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو منائیں, اللہ کو راضی کریں, تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائیں گے تو بیڑا پار ہے. اللہ کو خوش کرنا ہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہے. صحابہ اکرام غربت و افلاس کی حالت میں بھی جب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ عمل اللہ کو محبوب ہے, ایمان قبول کرنے کے بعد جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ سجدہ, اور اسی کے ساتھ جو اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے وہ روزہ, کہ بندہ اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہے, بھوک پیاس برداشت کرے, صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے, یہ عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے. کہ اس عمل کا بظاہر کہیں ظہور بھی نہیں ہوتا, انسان پورے پورے سال روزے رکھے, عام معاشرے میں گھومتا پھرتا رہے, اس کے چہرے سے, اس کے رنگ روپ سے, اس کے حال حلیے سے کہیں سے بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ روزے کی حالت میں. یہ بڑی چھپی ہوئی, بڑی مخفی اور بڑی پوشیدہ عبادت ہے. جس طرح محبت دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے, اسی طرح روزے کی عبادت بالکل ایسی چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے اس مجمع کے اندر اگر 10 آدمی روزے سے ہوں ہم نہیں معلوم کر سکتے کہ ہم میں کون روزے دار ہے. تو روزے کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. صحابہ کرام جنگ کے دوران کے جہاں بھاگ دوڑ ہوتی تھی, گھوڑوں پر نیزے اور تلواریں اور ڈھال سنبھال کے لوگ آگے مقابلہ کیا کرتے تھے اور بھاگ دوڑ میں انسان کو پیاس سب سے پہلے لگتی ہے. یمامہ کی جنگ ہوئی جب مسلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں کو لشکر گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو مسلمان 12,000 ہیں اور سامنے دشمن جو مرتدین ہیں مسلمہ کذاب کی زیر قیادت 100,000 ہیں. کہاں 12,000, کہاں 100,000. فتح اللہ پاک نے 12,000 کو عطا فرمائی, کیونکہ ان میں ایسے بھی شیدائی تھے, حضرت سالم جو حضرت ابو حذیفہ کے غلام ہیں, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, وار لگا, زخمی ہوئے, بے ہوش ہو کے گر گئے, جھنڈا پھر دوسرے نے سنبھالا, زخمیوں کی مرم پٹی کے لیے, دیکھ بھال کے لیے اور ان کو پانی وانی پلانے کے لیے خدمت پر معمور جو حضرات ہوتے ہیں تو وہ زخمیوں کو فٹافٹ میدان سے اٹھایا کرتے تھے. بے ہوش تھے, زخم آ چکا تھا, وار لگ چکا تھا, ان کو اٹھا کر ایک طرف کیا گیا. کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو خدمت کرنے والے نے جلدی سے پانی کا مشکیز آگے بڑھایا, پانی پلانے کی کوشش کی, فرمایا اپنا ڈھال دیا, ڈھال جس سے تلوار کا وار روکا جاتا ہے, جس طرح آج کل تغاری ہوتی ہے, مستری جس تغاری کے اندر مال مسالہ بنا کے پلستر کرتا ہے, تو تغاری نما ایک گول ڈھال ہوتا ہے جس کو ہاتھ میں پہن کے انسان تلوار کے وار کو روکتا ہے. اپنا ڈھال آگے بڑھایا, فرمایا کہ پانی اس میں ڈال دو, اس وقت میرا روزہ ہے, اگر تو زندگی نے وفا کی شام تک جیا تو اسی پانی سے انشاءاللہ افطار کر لوں گا, اور اگر جامع شہادت نوش کر گیا تو انشاءاللہ اللہ میاں کے ہاں جا کر افطار کروں گا. جنگ کے اندر شریک ہیں, پتہ ہے کہ مارکے میں نکلے ہوئے ہیں, کوئی اچانک جنگ نہیں ہوئی, باقاعدہ قافلہ چلا ہے, وہاں تک پہنچا ہے اور جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں, لیکن جذبے ایسے پکے مضبوط کہ روزے کی حالت میں, بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں, اور جب وار لگا زخمی ہوئے تو اس وقت بھی پیاس کی شدت کتنی ہوتی ہے, جب انسان کو موت آتی ہے تو شدید ترین پیاس لگتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ساتوں سمندر پی جائے, ایسی شدید ترین پیاس اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس وقت بھی اپنا ڈھال آگے کیا, فرمایا کہ پانی اس میں ڈال دو, شام تک جی لیا تو افطار اسی پہ کر لوں گا, اور اگر رخصت ہو گیا تو اللہ کے ہاں جنت میں جا کے افطار کروں گا. اور یہی ہوا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے جامع شہادت نوش فرما کے دنیا سے چلے گئے. تو جذبے جب سچے ہوتے ہیں, محبت جب دل میں جگہ کر جاتی ہے, تو پھر انسان کو یہ نہیں لگتا کہ عبادت میرے لیے مشکل ہو جائے گی, انجام دینا مشکل ہو جائے گا, بلکہ اس وقت تو انسان عشق و محبت میں سرشار ہوتا ہے کہ میرا مالک اس انداز سے بھی خوش ہوتا ہے, یہ بھی اپنا لو, یہ ادا بھی اس کو پسند ہے, یہ بھی اپنا لو. ایک ایک انداز کو وہ اپناتا ہے کہ شاید یہ ادا پسند آ جائے, شاید یہ ادا پسند آ جائے, شاید یہ ادا پسند آ جائے. ایک قافلے میں آپ کے ساتھ صحابہ چل رہے تھے, اسی دوران ایک صحابی کمزوری کی وجہ سے اونٹ سے گرے اور گرتے ہی شہید ہو گئے. قافلہ جا رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ ان کا پیٹ کھول کے دیکھو, لباس ہٹا کر دیکھو, پیٹ پر کچھ بندھا ہے؟ دیکھا تو پیٹ پر پتھر بندھے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے, اور روزے کی حالت میں تھے, اور اسی حالت میں اونٹ سے گر کر کمزوری کی وجہ سے شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں ان کے پیٹ کھلوایا؟ فرمایا کہ اس کے انتقال کرتے ہی جنت کی حوروں کو میں نے دیکھا کہ وہ لقمہ بنا بنا کے اس کو کھلا رہی ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ روزے سے ہوگا, اور علامت اس کی صاف ظاہر ہو گئی کہ بھوک کی شدت تھی تو پیٹ پہ پتھر باندھنے سے پیٹ ذرا کس جاتا ہے, اس کسنے کی وجہ سے وہ جو پیٹ کے پھلاؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو بھوک کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کے موقع پر پتھر باندھے ہیں, بھوک پیاس اور شدید درجے کی جب وہ بھوک ستا رہی تھی, اور اس وقت کھانا پینا فی الوقت دستیاب نہ تھا. صحابہ نے آ کر پیٹ دکھایا, یا رسول اللہ شدید بھوک لگ رہی ہے, دیکھیے پیٹ پہ پتھر. آپ نے بھی اپنا پیٹ کھول کے دکھایا, اس پہ فرمایا تم نے تو ایک ایک باندھا ہے, میں نے تو دو باندھے ہوئے. اس قدر بھوک بھی برداشت کی ہے, تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں, مجاہدے کیے ہیں, قربانیاں دی ہیں, تبھی تو اللہ پاک نے وہ عروج عطا فرما دیے کہ صحابی انتقال فرما رہے ہیں, جنت کی حوریں آ کے ان کو لقمے کھلا رہی ہیں. وہ صحابی جنہوں نے اعلان سنا کہ نکل کھڑے ہو اللہ کے راستے میں, جہاد کا وقت آ گیا, اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ جنابت کی حالت میں تھے کہ غسل کر لوں, فوراً نکل کھڑے ہوئے اور جامع شہادت نوش فرما گئے. شہید ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں, ان کے وجود سے ٹپ ٹپ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فرمایا کہ ان حنزلہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. بعد میں تصدیق کی اہلیہ سے پتہ چلا کہ جنابت کی حالت میں تھے. تو وہ حضرات تو مر مٹ گئے, قربان ہو گئے, ایسی ایسی قربانیاں دے گئے, محبت کی مثالیں قائم کر گئے کہ آنے والے امتیوں کو سبق دے گئے کہ تم بھی اللہ سے سچی محبت کرو, سچے تعلق جوڑو, تو اللہ تعالیٰ وہ لطف و حلاوت نصیب فرمائیں گے کہ انسان کو ان عبادتوں کے اندر پھر وہ چسکے ملتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کے اٹھانے کو دل نہیں چاہتا, اور عبادت میں لگ کر اس سے دور ہونے کو دل نہیں چاہتا. جب یہ انسان کے تعلق اللہ سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں, خالص ہو جاتے ہیں, تو اس صورتحال میں پھر عبادات کے اندر حلاوت آتی ہے, لذت آتی ہے, مزہ محسوس ہوتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری خاطر مشقت برداشت کرے گا, مجاہدہ کرے گا, ہم اس کے لیے اپنے راستے آسان کریں گے. جو بھی اللہ کی عبادت کے اندر مشقت برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرمائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والا, اپنی خواہشات کو پامال کرنے والا, اپنے جذبات کے خلاف چلنے والا, جب وہ اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے راستے پر چلانا شروع کر دیتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو جب وہ چلنا سیکھتا ہے, کھڑا ہو کر ڈگمگاتا ہے, آگے بڑھتا ہے, قدم اٹھاتا ہے, جیسے ہی وہ ڈگمگا کر گرنے لگتا ہے, ماں لپک کر اس کو اپنی آغوش میں چمٹا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے راستے پر چلنے والے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں, اس کو ڈوبنے سے, اس کو گرنے سے, اس کو ضائع اور ہلاک ہونے سے بچا لیتے ہیں. بندہ اللہ کی طرف قدم تو بڑھائے, آگے تو بڑھے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لیتے ہیں. حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے گناہ نہ چھوٹتے ہوں, تو اس کے لیے ایک آسان نسخہ آپ نے تجویز فرمایا. فرمایا کہ روزانہ دو رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے انسان پڑھے, اور اس کے بعد اکیلے میں, تنہائی میں, اللہ کے سامنے اپنی کمزوریاں گنوائے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, دل تو چاہتا ہے کہ تیری بندگی کروں جیسی تیری شان ہے, لیکن بندگی ہو نہیں پاتی, دل چاہتا ہے گناہوں سے بچوں لیکن بچ نہیں پاتا, یا اللہ فلا 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 گناہ مجھ سے بہت ہوتے رہتے ہیں, میں شرمندہ ہوتا ہوں, پچھتاتا ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے نہ ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے ہو جاتے ہیں. اپنی ساری کوتاہیاں کھلے لفظوں میں اللہ کے سامنے گنوائے, یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں, یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ چاہتا ہوں, وہ چاہتا ہوں, یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا, یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں نیکیاں بھی کروں مجھ سے نہیں ہو پاتی، یا اللہ فلاں فلاں گناہ میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں مجھ سے نہیں چھوٹتے، ساری داستان سنا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ یا اللہ مجھ سے فلاں فلاں نیکیاں بھی کروانا شروع کر دیں، یا اللہ مجھ سے یہ سارے گناہ بھی چھڑوا لیں. فرماتے ہیں کہ چند دن اگر اس نسخے کو اپنائے گا بہت جلد غیبی ہاتھ اس کو گناہوں سے بچائے گا، نیکیوں پر لگائے گا. اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے، کسی انسان کے سامنے انسان فریاد کرتا ہے تو وہ دیے بغیر نہیں رکتا، اللہ کے سامنے مخلصانہ انداز میں، سچے جذبے کے ساتھ، سچی تڑپ اور لگن کے ساتھ بندہ اپنی بیزاری ذکر کرے کہ یا اللہ فلاں فلاں گناہ میں جانتا ہوں مجھ سے ہو رہے ہیں اور میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چسکا پڑا ہوا چھوٹتے نہیں، لت پڑی ہوئی مجھ سے چھوٹتے نہیں، یا اللہ آپ ہی چھڑوا دیں. یا اللہ نیکیاں نماز مجھ سے پابندی سے نہیں پڑھی جاتی، یا اللہ دل چاہتا ہے کہ پانچوں نمازیں با جماعت آپ کے گھر میں جا کے آپ کے نیک بندوں کے شانہ بچانا کھڑے ہو کے پڑھوں، نہیں پڑھی جاتی، آپ ہی مجھ سے پڑھوا لیں. یہ دعا اللہ پاک نے ایسی پیاری عبادت عطا فرمائی. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. روزانہ تنہائی میں دو رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا اور گناہوں سے دوری کی درخواست کرنے والا، نیکیوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی فرمائش کرنے والا بندہ، حضرت فرماتے ہیں کہ چند دن اخلاص کے ساتھ اس عمل کو اپنا لے، بہت جلد اس سے گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، نیکیوں پر وہ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت دینے والے، بہت عطا فرمانے والے. بندہ تھوڑا مانگتا اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں، دینے والے تیری شان کریمی پہ نثار، جتنا مانگتا ہوں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے، ایک مانگو وہ سو عطا فرماتا ہے. دین مانگے، دنیا مانگے، خیر اور بھلائیاں مانگے، دنیا اور آخرت مانگے، ساری چیزیں مانگے، ہر چیز اللہ ہی سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیتے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. انسان کو چاہیے کہ وہ عقل سلیم استعمال کرتے ہوئے یہ دنیا کے جو شب و روز اللہ تعالی نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، زندگی کے یہ لمحات قیمتی بنائے جائیں، نیکیوں میں لگائے جائیں، اللہ تعالی کی مرضیات کو، اس کی خوشنودی کو سمیٹا جائے. ہر کام، ہر نیکی جس کے کرنے کا موقع مل جائے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. زندگی کا وہ لمحہ اگر نیکی میں گزر گیا، کارآمد بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے بندہ مانگتا رہے، بہر غفلت یہ تری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ رات دن اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں لوٹنے اور سمیٹنے کے لیے کہ آخرت کے خزانے جمع کر لو، آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد تو پھر ابد الآباد قیامت تک کے لیے زیر زمین سوتے رہو گے. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. اس سونے سے پہلے جو ابھی بیداری اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس میں نیکیاں جمع کرنی چاہیے، عبادات اور اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے، اللہ کی محبت کے ذریعے صحیح تعلق اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنا کردار، اپنا گفتار، اپنے عبادات، عقائد، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، ساری کے سارے دین اسلام کے شعبوں کے اندر درستگی پیدا کر کے صاف ستھری زندگی انسان بسر کرے، جیتے جی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور جنتی بندہ بن جاتا ہے. کتنے صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ جو شخص جیتا جاگتا جنتی دیکھنا چاہے فلانے کو دیکھ لے. ہم اور آپ بھی اگر صاف ستھری پاکیزہ زندگی بسر کریں گے تو ہم اور آپ بھی اللہ کے ایسے جنتی بندے بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، زندگی کے جو تھوڑے لمحات باقی ہیں ان سب کو اللہ تعالی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. ہمارے جاوید بھائی ہیں، ان کے جاننے والے ہیں شہزاد صاحب، کافی زیادہ علیل ہیں، اللہ پاک انہیں بھی، تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو بھی اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے. جناب محمد نقی صاحب کے والدین ماجدین، اور بخصوص ان کے والد ماجد محترم جناب محمد عارف صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ پاک. انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے امراض سے شفا عطا فرما دے. جسمانی امراض یہ تو پھر بھی خالی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن روحانی امراض یہ ہمارے روح کے لیے روگ ہیں. خدا نخواستہ ان امراض کی تلافی نہ کی جائے، ان بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے، اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا نہ کی جائے، سدھار پیدا نہ کیا جائے. اسی بگاڑ کے ساتھ اگر خدا نخواستہ دنیا سے واپسی ہو گئی خسرت دنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، دنیا کا بھی نقصان آخرت کا بھی نقصان، اس وقت پھر یہ بہت بڑا جو نقصان انسان کو ملے گا اس نقصان کی پھر تلافی ہرگز ہرگز نہیں ہو پائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی جو توفیق عطا فرمائے، اس میں استقامت عطا فرمائے، اپنے گھر سے وابستگی جو عطا فرمائی اس میں دوام عطا فرمائے، ہماری نیکیوں بھری زندگی میں اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ پاک ہم سب کو دلی بیزاری اور نفرت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تمام کی تمام چھوٹی بڑی نیکیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر حسن اخلاق کو اپنا کر گھر کا ٹاٹ بن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کر کے اللہ پاک ہم سب کو بخشا بخشا بنا کر پاکیزہ زندگی عطا فرما کر دنیا بھی ہماری خوشیوں والی بنائے، آخرت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامیابی والی بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي إله العالمين، اسلامی سال کا اختتام ہے، نئے سال کا آغاز ہے. یا اللہ یہ نئے سال ہمارے لیے مبارک فرمائیے، بابرکت فرمائیے، امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیے، ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے خوشیوں کے ساتھ. یا اللہ ہم کو زندگی میں بے شمار سال ہر سال زندگیاں برکتوں کے ساتھ، اعمال صالحہ اور تقوی کے ساتھ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو نیک اعمال جذبوں کے ساتھ، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اپنی محبت میں سرشار ہو کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو نفرت نصیب فرمائیے، ہم سب کو اپنی صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اس کا مزداق بنائیے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. یا اللہ ہم سب کے چہروں پر سنت کا نور اگا دیجئے، ہم سب کے دلوں میں یا اللہ سنت کو بنیاد کو مضبوط فرما دیجئے. یا اللہ ظاہر اور باطن ہماری صورت اور سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ یہ زندگی کے نقشے سارے مٹ جانے والے ہیں، اس کی خاطر یا اللہ ہمیں یہاں عارضی گھر کے اندر دل لگانے کے بجائے آخرت کا جو دائمی گھر ہے اس کے ساتھ تعلق نصیب فرمائیے، اور اس کی تیاری ہمارے لیے آسان فرمائیے. ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، دشمنوں کے منصوبوں کو نیست و نابود فرمائیے، خاک میں ملائیے، دشمنوں کو عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، ذلیل و خوار فرمائیے، کتے کی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، اہل وطن کی حفاظت فرمائیے، ہمارے کشمیری بھائیوں کی امداد فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، مسلمانان عالم کی امداد فرمائیے، مظلومین کی نصرت فرمائیے، ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے، دشمنان اسلام کو تتر بتر فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ذلیل و خوار فرمائیے، رسوا فرما دیجیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو تا قیام قیامت آباد و شاداب فرمائیے، ترقیوں سے مالا مال فرمائیے، اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیے، ہر خیر عطا فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائیے. یا اللہ یہ امن و امان کی نعمت جو آپ نے عطا فرمائیے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائیے، ہماری پوری قوم کو اور پورے عالم اسلام کے مسلمانان عالم کو ترقیاں عطا فرمائیے، دینی اور دنیاوی خوشحالیاں عطا فرمائیے، امن و سلامتی سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. اے الہ العالمین، آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت کو، دلی تمنا کو ہماری مرادوں سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے، ہم سب کو کامیاب اور کامران فرمائیے، ناکامیوں اور نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ دنیا اور آخرت میں حفاظت فرمائیے، سرخ روئی نصیب فرمائیے، کامیابی اور کامرانی ہم سب کا مقدر بنا دیجیے. اے الہ العالمین، ذلت اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.